بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے مرشد یہاں موجود ہیں اور زیادہ بہتر تھا کہ میں آپ سے سنتا، لیکن پروگرام کے مطابق بہرحال مجھے عمل کرنا ہوگا، اس لیے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ جو عنوان آج کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں شک نہیں کہ بہت ہی اہم اور بہت دلچسپی کا عنوان ہے، لیکن اس کے بے شمار پہلو ہیں، اس کے بے شمار آسپیکٹ ہیں. آپ جانیے کہ وہ کتاب جس نے 1 ارب انسانوں کو متاثر کیا، آج 1 ارب انسان ہیں جو اس کی کہتے ہیں کہ ہم اس کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کے بے شمار پہلو ہوں گے، کتنے آسپیکٹ ہوں گے. تو بہرحال جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اس عنوان پر بولنا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس عنوان پر کیا کہوں، کون سی بات. تو ایسا ہوا کہ ایک کتاب میرے پڑھنے میں آئی، ایک کتاب جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. یہ حیدرآباد کے ایک صاحب تھے، ان کا اب انتقال ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ ہندی سنسکرت کے علاوہ جرمن، فرینچ، انگلش، رشن، لیٹن اور کیا کیا زبانیں جانتے تھے. تو انہوں نے بہت مطالعہ کیا اسپریچولزم کا، مذہب کا، انہیں سچائی کی تلاش تھی. تو اس کتاب میں بہت سی باتیں لکھی انہوں نے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے، جن لوگوں نے کہ سچائی پیش کی ہے، جن لوگوں نے مذہب پیش کیا ہے، پیغمبر وغیرہ، تو ان کی زندگیوں کو پڑھا، پچھلے مذاہب کو، تو سب سے زیادہ جو چیز انہیں یعنی ان پر اثر ڈالتی رہی وہ یہ تھا کہ جس پیغمبر کو پڑھا انہوں نے، تو اس کو انہوں نے پایا کہ وہ ہسٹوریکل نہیں ہے. یعنی ہسٹوریکل جو اسٹینڈرڈ ہے کسی بات کو جج کرنے کا، اس پر پورا نہیں اترتا ہو. یعنی مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر تھے، لیکن ان کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ کرسچن ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تاریخی طور پر یہ امر خود مشتبہ ہے کہ حضرت مسیح کا کبھی وجود بھی تھا. ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہستی جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہے، جس کی طرف کوئی کتاب یا کوئی تعلیم منسوب ہے، خود وہی تاریخی طور پر مشتبہ ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھیے اس بات کو جانیے کہ اس دور کا جو انسان ہے وہ چیزوں کے علم پر جج کرتا ہے. قدیم زمانے کا انسان سپرسٹیشن کی وجہ سے کسی چیز کو مان لیتا تھا، محض ڈاگما کی وجہ سے کسی چیز کو مان لیتا تھا. مثلا آپ نے دیکھا کہ یہ جو کامٹ جو کہا تھا، دمدار ستارہ، تو پہلے زمانے میں دمدار ستارہ کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ خداؤں کا کوڑا ہے، دیوتاؤں کا کوڑا ہے. تو جب وہ نکلتا تھا تو لوگ اس کو پوچھتے تھے. دیکھیے یہ ایک سپرسٹیشن کی بات تھی، لیکن لوگ مانے ہوئے تھے اس کو. آج اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس کی سڈ کی آتی ہے. تو پہلے زمانے میں آدمی صرف سپرسٹیشن کی وجہ سے بھی کسی بات کو مان لیا کرتا تھا. آج کا انسان نہیں مانتا، آج کا انسان میری مراد ہے آج کا پڑھا لکھا انسان، تو وہ جج کرتا ہے علمی بنیاد پر، ہسٹوریکل اسٹینڈرڈ پر جج کیا جائے. حضرت مسیح کا معاملہ یہ ہسٹری پر پورا نہیں کرتا. مثال کے طور پر جو کنٹمپرری ہسٹورین ہیں ان کے جو معاصر مورخین ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا ٹریس نہیں ملتا. جس زمانے میں اسی دنیا میں تھے، اس زمانے میں بہت سے ہسٹورین پیدا ہوئے، انہوں نے تاریخیں لکھی رومنس کی، یونانیوں کی، تو ان کتابوں میں جو ان کی کنٹمپریری جو کتابیں ہیں ٹیکسی کی, اس میں اس کا ٹریس نہیں. تو کہتے ہیں ہم کیسے مانیں, اس کا مطلب نہیں کہ ان کا وجود نہیں تھا, خالص ہسٹری کے اعتبار سے. تو ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا نے یہ لکھا ہے کہ جب جب میں جس چیز کو پڑھتا گیا تو ان کی تعلیمات بھی اس طرح بھی کرتی تھیں بہت سی, لیکن جب میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کتاب کو پیش کرنے والا جو ہے وہ خالص ہسٹری کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو میں کیسے مانوں. ایک روح نظر آتی اس کتاب میں, ایک بے چین روح تلاش کر رہی ہے, ایک ترپتی ہوئی روح سچائی کی درد ہے, پائے کہ سچائی کو پکڑ لے وہ. تو ہوتے ہوتے آخر میں انہوں نے قرآن کو پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا, قرآن کی پیش کرنے والے. تو یہاں انہوں نے پایا کہ ہر بات تاریخ پر ثابت شدہ ہے, کب پیدا ہوئے, کب وفات ہوئی, کب مدینہ میں تھے, کب مکہ گئے, کب مکہ تھے, کب مدینہ گئے, آپ کے باپ کا نام کیا, آپ کے ماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا, ایک ایک چیز, آپ کی بیوی کا نام کیا, آپ کے بچے کا نام کیا, ایک ایک چیز یہاں بالکل ہسٹوریکل ہے. جب وہ یہاں پڑھتے ہیں یا جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے, کتنا تھرل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, تھرل ہے اس کا جملے میں, کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان, کتنا تھرل ہے اس جملے میں ذرا غور فرمائیے آپ. او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان, آہ کیسا عجیب ہے یہ پانا. الفاظ پرور کیجیے, آہ کیسا عجیب ہے یہ پانا جب کہ آدمی ایک حقیقی پیغمبر, تاریخی پیغمبر کو پالے جس پر وہ یقین کر سکے, اس پر بلیو ان یقین کر سکے. یقین کرنے کے لیے ہسٹری کی بنیاد چاہیے, اس کو ہسٹوریکل فگر ہونا چاہیے. تو جب انہوں نے یہاں دیکھا کہ یہاں ہر چیز ہسٹری پر پوری اتر رہی ہے تو کہہ پڑتے ہیں تو واٹ اٹ لیو ٹو فائنڈ آف گاڈ اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان. تو اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے آج کی بات کے لیے موضوع مل گیا. مجھے کہ انسان ہمیشہ کا انسان اور آج کا بھی انسان سچائی کی تلاش میں, سب سے بڑی طلب جو انسان کے اندر ہے وہ سچائی ہے, مذہب کے لیے اس تلاش سے آدمی اپنے کو خالی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو نئے علوم پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک علم وہ ہے جو کہتے ہیں انتھراپولوجی, یعنی علم الانسان. علم الانسان کے تحت یا انتھراپولوجی کے تحت مطالعہ کیا جاتا ہے انسانی سماجوں کا, انسانی معاشروں کا, انسان کیسے رہتا تھا, کیا اس کے عقیدے تھے, کیا پوچھتا تھا, کیا کرتا تھا, کیا نہیں کرتا تھا وغیرہ. تو اینتھروپولوجیکل اسٹڈی میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہر دور کا انسان خدا کو مانتا تھا, ہر دور کا انسان مذہب میں بلیو کرتا تھا. اور آج سے لے کر, یعنی اس ماڈرن ورلڈ سے, ماڈرن ایج جو ہمارا, اس سے لے کر قدیم ترین جو معلوم ہو سکا ہے ان سب تک اینتھروپولوجی والوں نے بڑی تحقیق کی ہے. ان کا ایک, میں آپ کو ایک اینتھروپولوجی کی جو تحقیقات کا جو خلاصہ ہے, تو انسائکلوپیڈیا امریکانا جو ہے, جو بہت ہی مستند انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں جو اس پر جو آرٹیکل ہے اس میں خلاصہ اینتھروپولوجیکل فائنڈنگ کا جو دیا ہے ان الفاظ میں ہے کہ فرام دا ارلیسٹ ڈیز آف دا ورلڈ ہسٹری مین ہیز بین مور اور لیس اے ریلیجیس کریچر, آلموسٹ انویریبلی ہی ہیز ہیڈ اے گاڈ. مین ہیڈ ورشپ دم بیکاز ریلیجن ایز ریپرزینٹیڈ ان دا ورشپ آف اے سپر نیچرل پاور از انٹرووون ود دا انٹائر فیبرک آف دا ہیومن نیچر. یہ اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز کا خلاصہ ہے کہ قدیم ترین زمانے سے, تاریخ کا جو قدیم ترین زمانہ معلوم ہو سکا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کا جو انسان کا مطالعہ کیا گیا ہے, تو پایا گیا ہے کہ انسان ایک مذہبی مخلوق ہے. انسان ایک مذہبی مخلوق ہے. تقریباً ہر زمانے میں انسان اپنا خدا رکھتا تھا جس کو وہ پوجے, جس کی پرستش کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیکاز ریلیجن ایز ریپرزینٹڈ ان دا ورشپ آف اے سپر نیچرل پاور از انٹر ووون ود دا انٹائر فیبرک آف دا ہیومن نیچر. کیونکہ مذہب جیسا کہ وہ پایا گیا ہے وہ مافوق الفطری طاقت کی پرستش کے اعتبار سے, تو وہ انٹرووون ہے, وہ گدھا ہوا ہے بالکل انسان کے پورے فطرت کے نظام میں. انسان کی جو فطرت ہے جس کو لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, جس سے وہ جدا نہیں ہو سکتا, جس فطرت کو آپ اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پورا فیبرک اسی پر قائم ہے آپ کا, اس میں انٹرووون ہونا سب بالکل گدھا ہرچا بسا ہوا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان مجبور ہے کہ مذہب کی تلاش کرے, وہ خدا کو ڈھونڈے, اور جب پائے تو اس کے بڑھ جائے. انسان مجبور ہے اپنی فطرت سے, وہ چیز جو انٹرووین ہے اس کی نیچر میں, اس سے کیسے جدا ہو سکتا ہے, کیسے جدا کر سکتا ہے اپنے آپ, مجبور ہے. لیکن یہاں ایک ڈیلیما, ایک مسئلہ انسان کے لیے ہے, وہ یہ کہ جیسا کہ ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان نکلتا ہے تلاش میں, لیکن جس مذہب کو کی تلاش اس کے اندر امڑ رہی ہے, اس کو اس معیار پر جو اس کا ذہن کہہ رہا ہے, اس معیار پر جج کر کے میں دیکھوں کہ صحیح ہے غلط, اس معیار پر جج جب کرتا ہے تو اس پر معیار پورا پتا نہیں ہوتا. یہاں آ کر کے فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے. اب کیا کرے انسان؟ ابھی ایک کتاب لندن سے چھپی ہے, بہت ہی اہم کتاب ہے, اور میں اس کو سجیسٹ کروں گا آپ میں ہر شخص پڑھے اس کو. یعنی جو ابھی حال میں جو کتابیں چھپی ہیں اس میں سے میں سوچتا ہوں کہ وہ ٹاپ کی کتاب پڑھنا چاہیے. اس کتاب کے مصنف ہیں سر فریڈ ہائل, اور اس کتاب کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ یونیورس. اس کتاب میں اس نے دکھایا ہے کہ کائنات کا مطالعہ جو ہم سائنسی اعتبار سے کرتے ہیں, سائنسی اعتبار سے, تو ہم اس کے اندر ذہانت کی کار فرمائی پاتے ہیں. یہ کائنات ایک مردہ مادہ نہیں ہے, ایک ڈیڈ میٹر نہیں ہے, ایک کیاز نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ذہانت کے آثار, ذہانت. اسی لیے اس کتاب کو نام ہی رکھا اس نے کہ دا انٹیلیجنٹ یونیورس, ذہین کائنات. تو وہ سر فریڈ ہائل کہتے ہیں یہ تازہ ترین جو سائنس کی دریافت ہے اس کی بنیاد پہ کتاب لکھی گئی ہے, بالکل تازہ ترین. تو اس کی تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے اس وقت, وہ ایک میں الگ چلا جاؤں گا. میں ایک خاص چیز کے لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی, یعنی جو سائنس والے لوگ ہیں, کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مذہب سے دور ہیں, جبکہ سائنس مذہب کی یعنی اپنے ایسنس کے اعتبار سے مذہب ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے سائنس میں نماز پڑھو روزہ رکھو, یہ اس معنی میں نہیں. اس معنی میں کہ جو مذہب کا ایسنس ہے, جس کائنات کے پیچھے ایک باشعور ہستی ہے, ایک خالق ہے, ایک ذہن ہے, یہ جو ایسنس ہے مذہب کا اس کے اعتبار سے, تو وہ سوال اٹھاتے ہیں اس کتاب میں کہ کیا وجہ ہے کہ جب کہ سائنس مختلف پہلو, مختلف میدان اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ہر طرف یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے, یہ گواہی دے رہی ہے, اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ذہن ہے, ایک ذہن ہے, ایک ذہن ہے, ایک پلاننگ ہے, شعور ہے. تو حتیٰ کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہے, ابھی حال ہی میں وہی چھپی ہے, انسائیکلوپیڈیا آف اگنورنس, یعنی جہالت کی انسائیکلوپیڈیا. اس کتاب کا نام ہے انسائیکلوپیڈیا آف اگنورنس. آپ جانتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا تو علم کی ہوتی ہے, معلومات کے لیے ہوتی ہے, جہالت کی انسائیکلوپیڈیا کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب غریب چیز ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا ہے کہ سائنس کی یعنی مختلف فیلڈ میں جو سائنس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, تو کہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی سائنس کی اسٹڈیز کے دوران لاعلمی کے جو تجربات ہو رہے ہیں انسان کو, ان تجربات کو جمع کیا ہے مختلف فیلڈ میں. تو خیر اس میں ایک سائنٹسٹ لکھتا ہے کائنات کے بارے میں کہ ایک جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے کائنات میں بہت ہی عجیب, وہ یہ ہے کہ یہاں آربیٹری سسٹم ہے. آربیٹری سسٹم کے معنی ہیں تحکمانہ نظام, تحکمانہ نظام. اس نے ایک مثالیں بہت سی تھیں, اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ الیکٹران میں جو نظام ہے اس میں ایسا کیوں ایسا ہے کہ ہر سسٹم جو آ کر 1480 پر ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ 1480 کیا چیز ہے, یہ کیوں نیچر جانتی ہے 1480 اور کیوں آپ جا کر ختم ہوتا ہے 1480 پر. تو وہ کہتا ہے آربیٹری سسٹم, جیسے کہ ایک شخص اپنے ارادے کے تحت خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے, وہ ہوتا ہے. نہ کوئی کاز اور افیکٹ ہے, نہ کوئی ریولیوشن ہے, نہ کچھ ہے, بس ایک آربیٹری سسٹم ہے. اب بتائیے کہ یہاں تک سائنس پہنچ گئی ہے کہ ایک زی ارادہ ہستی ہے, وہ خود حکم دیتی ہے کن ہے کن, کہ اسے جو حکم دے, اس کی طرف جو حکم ملے کائنات کو, وہی کرنا ہے کائنات کو, کوئی دوسری وجہ نہیں. آربیٹری سسٹم. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ سر فریڈ ہائل نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب اتنا زیادہ سائنس کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ سائنس میں ذہانت ہے اور سائنس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے, ایک شعور ہے, تو کیا وجہ ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی پھر بھی خدا اور مذہب سے دور ہے؟ یہ سوال اٹھاتا ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صرف ایک اندیشہ, یعنی کوئی علمی بنیاد نہیں, ایک اندیشہ. وہ اندیشہ کیا کہ انہیں ایک تجربہ ہے کہ مڈل ایجز میں جبکہ یورپ میں کرسچینٹی کا غلبہ تھا, آپ جانتے ہیں کہ پوپ سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا, نہیں وہ تخت حکومت پر نہیں بیٹھتا تھا, اقتدار ساری بادشاہ کو بھی سزا دے سکتا تھا, اتنا اختیار تھا پوپ اس زمانے میں مڈل ایجز. تو اس زمانے میں اتنا زیادہ مذہب کے نام پر کرش کیا گیا ہے سائنس کو, اتنا کرش کیا گیا ہے کہ فوراً کو یاد آ جاتا ہے کہ اگر ہم مذہب کی طرف گئے تو ریلیجس کانوٹیشن جو ہے, بمانا کرسچن کانوٹیشن, کہ اگر ہم مذہب کا کی طرف ہم گئے تو دوبارہ بھی مڈل ایج والا دورہ واپس آ جائے گا. یہ کہتا ہے سر فریڈ ہائل. اور اس میں کچھ مثالیں دی ہیں, بہت سی مثال تو گلیلیو کی مثال, کہ آپ جانتے ہیں کہ گلیلیو جو تھا جو سائنس کا بانی سمجھا جاتا ہے, یعنی سائنس کا بانی, اس کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا وہ آپ کو پتا ہے, پھر بھی میں دوہرا دوں اس کو کہ یعنی یہ سر فریڈ ہائل نے یہ مثال دی ہے اور بھی یہ مثالیں دوسری کتابوں پہ سکتے ہیں. تو یہ کتاب, یہ اس کی جو کتاب ہے, یعنی وہ کیا نام ہے, کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یورپ میں مذہب نے کرش کرنے کی کوشش کی ہے سائنس کی. تو آج کا سائنسدان جو اپنے سائنٹیفک اسٹڈیز کے دوران یعنی واضح طور پر ایسے اشارات پاتا ہے کہ وہ چھپ جائے اللہ کے آگے, خدا کے آگے, لیکن جھجھک جاتا ہے کہ اللہ کو مانا تو یہ مذہب آ جائے گا جو کرش کرے گا ہماری سائنس اور آزادی ہماری چھن جائے گی. تو اس کی مثال میں دی ہے مثال کے طور پر کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے, سولر سسٹم آپ کہتے ہیں, کہ ایک سورج ہے, سیکرٹ پلانٹ سے گھومتے ہیں. تو قدیم زمانے میں ایک سائنسداں تھا کوپرنیکس اور ایک تھا ٹالمی. کوپرنیکس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج مرکز میں ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک تھیوری, سورج مرکز میں ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, دوسرے سیارے گھوم رہے ہیں, یعنی شمسی مرکزیت کا نظریہ کہ زمین سیٹلائٹ ہے اور سورج جو ہے اس سینٹر میں ہے, یہ کوپرنیکس کا نظریہ تھا. اور دوسرا جو تھا ٹالمی, اس نے اس کے برعکس نظریہ پیش کیا, اس میں زمین سینٹر میں ہے, سورج بطور سیٹلائٹ گھوم رہا ہے اس کے آگے. یہ دو نظریے تھے گریس میں پیش ہوئے یونان میں. تو एक जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब क्रिश्चियंस को गलबा हुआ यूरोप में, उन्होंने ये किया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, यानी जमीन के मरकज होने का जो नजरिया है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, नहीं उसको ले लिया, और ये शमसी मरकजियत का नजरिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसलिए कि उन्होंने जमीन के बारे में यह अकीदा बनाया था कि जमीन पर खुदा का बेटा पैदा हुआ है, खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर पैदा किया ताकि वो लोगों के लिए सॉल्वेशन, निजात का जरिया बने मसलूब होकर के। यानी उनके नज़दीक क्रिश्चियन फिलोसफी जो है, जो अभी भी वही मानी जाती है, कि इस कायनात में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है, सबसे बड़ा वाकया वो है हज़रत मसीह के जरिए से सॉल्वेशन का इंतजाम अल्लाह की तरफ से। उनको बतौर बेटे के आए दुनिया में, वो मसलूब हुए, सबके गुनाह कफारा हो गए। तो सबसे बड़ा वाकया जो पेश आया वो जमीन के ऊपर पेश आया है। तो क्रिश्चियन फिलोसफर जो थे, उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि सबसे बड़ा वाकया जो खुदा ने जाहिर किया वो तो जमीन पर जाहिर हुआ है, तो मरकज जमीन बनेगा कि सूरज बनेगा। मतलब है कि इस दिल्ली में, ये इस भोपाल में फर्ज के प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर मरकज बनेंगे कि एक आम कांस्टेबल मरकज बनेगा। तो उन्होंने चूंकि अपने तौर पर यह कायम किया नजरिया कि वो खुदा के बेटे थे, सॉल्वेशन के लिए आए और सारे लोगों गुनाह कफारा बने वगैरह, तो अपने इस नजरिए के बिना पर उन्होंने बतौर खुद यह फर्ज कर लिया कि सबसे अहम स्पॉट इस कायनात में जमीन है, जब सबसे अहम स्पॉट यह है तो वही मरकज होना चाहिए, तो सूरज को घूमना चाहिए उसके गिर। इस बिना पर उन्होंने ये किया कि शमसी मरकजियत के नजरिए को गलत, यानी उसको छोड़ दिया और जमीनी मरकजियत के नजरिए को पकड़ लिया। ये था इसके पीछे पसमंजर। तो उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो जो आया यानी 16वीं सदी में, उसने कोपरनिकस के नजरिए को अख्तियार किया। आप मालूम है कि दुनिया में सबसे पहला दूरबीन जिसने बनाई है वो गैलीलियो, सबसे पहले दूरबीन खुदाई। तो उसने जो खुद मुशाहदात किए सोलर सिस्टम का और मुताला किया कोपरनिकस का और टॉलमी का, और जो मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया वगैरह 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 वगैरह, तो वो इस नजरिए पहुंचा कि सोलर सिस्टम यानी शमसी निज़ाम जो है उसमें मरकज सूरज है और जमीन उसके गिर्द घूमती है। उसने इस पर किताब लिखी और वो किताब फैली और मकबूल हुई। जब वो किताब, वो इटालियन था, इटालियन जबान में किताब भी लिखी थी उसने, तो जब ये किताब पोप के सामने आई, उन्होंने देखा कि ये तो हमारा सारा निज़ाम जो है गिर रहा है, जो फिलासफी हमारी है वो सारी फिलासफी थम से गिर रही है, जमीन के बजाय, जमीन की अहमियत के बजाय सूरज अहम साबित हो रहा है इसके अंदर, तो हमारे सारा मामला ख़त्म। चुनाचे क्या किया उन्होंने कि उस जमाने में उन्हें इकदार हासिल था, और उन्होंने उस पर मुकदमा चलाया गैलीलियो के ऊपर कि इसने कुफ्र किया है, उसने ये किया है, इसने वो किया है, यहाँ तक कि उसको फांसी की सजा दी गई, सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। और फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था वो, यानी इल्म के अखबार से, तो उसके कुछ ऐसे लोग थे वहाँ जिनके दिलों में साफ कॉर्नर था गैलीलियो के लिए, उन्होंने कोशिश की और कोशिश करके फांसी की सजा को उन्होंने कम करवा करके कैद की सजा बनवा दिया, फिर भी छूटा नहीं हुआ और वो कैद में डाल दिया गया। 8 बरस तक कैद ही में रह करके मर गया गैलीलियो, यानी फांसी का गला, फांसी का फंदा तो गला में नहीं पड़ा, लेकिन 8 बरस तक मुसलसल अपनी आखिर उम्र तक वो कैद में रहकर के मर गया। तो फ्रेड हायल ने लिखा है इस तरह की मिसाल, एक मिसाल और उसने मसल ये दी है कि जमीन की उम्र का मसला, एक बहुत ही अजीब गरीब चीज है कि जमीन की उम्र के बारे में क्रिश्चियन हजरात ने बाइबल में जो हवाले हैं और जो उसमें जो बातें हैं बड़ी डिटेल है बाइबल में, उससे कैलकुलेट किया हम जमीन की उम्र का। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि 1975 में जमीन की कुल उम्र, यानी हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर के 5736 साल हुई, बिल्कुल हिसाब किताब से 5736 साल, अब गौर फरमाइए, ये उन्होंने कैलकुलेट किया। उसके बाद इस पर वो लिखता है कि तहकीकात शुरू हुई और एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था जेम्स हूटर 18वीं सदी में, उसको इसकी लगन हुई, उसने चट्टानों का मुताला किया, समुद्रों का मुताला किया, पहाड़ों का मुताला किया। मुताला करते करते उसने ये निकाला कि ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 5000 साल जमीन की उम्र हो, 5736 साल, ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है, इससे बहुत ज़्यादा इसकी उम्र है, इससे बहुत ज़्यादा उम्र है। तो कई लोग और पैदा हुए, उसमें से एक शख्स इसका नाम हायल है, हायल ने इसको आखिरी तौर पर साबित कर दिया कि जमीन की उम्र हरगिज 5000 साल नहीं है, इसकी उम्र इससे बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद उसने लिखा है, यानी फ्रेड हायल के अल्फाज ये हैं कि लायल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ द बिब्लिकल टाइम स्केल फ्रॉम ऑल सीरियस डिस्कशन। लायल्स बुक्स वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्विंसिंग द वर्ल्ड एट लार्ज दैट द बाइबल कुड बी रॉन्ग, अ हिदर टू अनथिंकेबल थॉट। यानी बाइबल के बारे में अगर समझा जाता था कि कोई गलती नहीं हो सकती है, कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन जमीन की उम्र के बारे में जो उन्होंने इस तरीके से बताया कि बाइबल ये कहती है कि 5736 साल इसकी उम्र को हुए हैं 1975 में, वो पता चला कि इससे बहुत ज्यादा उम्र है उसकी, लाखों करोड़ों तक जाती है वो। तो जब यह साबित हो गया कि यह है, तो सीरियस डिस्कशन यानी वो यानी कोई वो संजीदा गुफ्तगू का मौजू नहीं रह गया बाइबल के बाद इल्मी दुनिया। तो खैर इसकी डिटेल में नहीं जाना है, मैं कह रहा था कि यह है वो सूरत हाल जिसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी आज का अहले इल्म तबका जो है वो मजहब के करीब जाने से डराता है। क्यों? वो समझता है कि हमको माकूलियत को छोड़ देना पड़ेगा, हमको अपनी जहानत को तर्क कर देना पड़ेगा, सारे जो इल्मी मियार हैं उसे अलग रख देना पड़ेगा, तब जा उसको हम मान सकते हैं। यानी जिसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, तो ब्लाइंड फेथ पर हम जी सकते हैं मजहब में, वरना हम जी नहीं सकते। आप बताइए कैसे कोई इल्मी आदि पसंद कर सकता है इसको। तो इस जमाने में एक इंसान एक बड़े ही अजीब गरीब किस्म के भयानक दौरा है पकड़ा हुआ है। एक तरफ की फितरत है जो कह रही है कि मजहब के बगैर तुम जिंदा नहीं सकते, खुदा के बगैर तुम जी नहीं सकते, तुम्हें खुदा के आगे अपने को डालना है, खुदा को पाना है, खुदा में जीना है, खुदा में सांस लेना है। एक तरफ उसकी फितरत यह कह रही है, और दूसरी तरफ खुदा का जो नुमाइंदा मजहब है वो कह रहा है कि यानी मुझसे दूर रहो, उसको छुओ मत। क्यों उसको छुओगे? तो अकल को खैर बात कहना पड़ेगा, अपने इल्मी मियारों को छोड़ देना पड़ेगा, ब्लाइंड फेथ की सतह को मुझे मानना पड़ेगा। बताइए कैसे इंसान माने इसको। तो ये जब मैंने पढ़ा इसको तो मुझे ये बात समझ में आई कि आज मैं आपके सामने बात रखूं कि इसी का जवाब है कुरान, कि कुरान को मानने के लिए किसी इल्मी बात को छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी हिस्टोरिकल मियार को छोड़ने की जरूरत नहीं। या मैं एक बात और भी कह दूं कि हरगिज मैं यह नहीं मानता कि कुरान कोई अनोखी किताब है, ना कुरान अपने आप से एक बात पेश करता। मुसद्दकल्लमा बैन यदै कुरान में बार बार अल्फाज आते हैं, मुसद्दकल्लमा बैन यदै यानी पिछली किताबों का मुसद्दक बार बार आते हैं, पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला मुसद्दकल्लमा बैन यदै बार बार यह लग जाता है कुरान के। इसके माने ये हैं कि कुरान वही जो तसलसल चला रहा है हजरत आदम से जमाने से लेकर के, उसी का ऑथेंटिक वर्जन है, उसी की तस्दीक कर रहा है। मतलब यह है कि वो कुरान का ये पैगाम ये है इंसान को, ऐ इंसान जो उस सच्चाई को चाहता है जो पैगंबर पोतरी, ऐ इंसान जो उस सच्चाई को चाहता है जो खुदा ने अपने इंसान के लिए भेजा, अगर वो कहीं तुमको गलत कहीं तहरीफ शुदा शक में तुम देख रहे हो, कहीं उसमें इंटरप्रिटेशन हो गया है, कहीं डिस्टॉर्शन हो गया है, तो मत घबराओ, यहां सच्चाई अपने असल शक में मौजूद है, अपने ओरिजिनल शक में मौजूद है, यानी कोई परवर्जन उसके अंदर नहीं, वहां उस शक में मौजूद है। कितना बड़ा ये मरहम है जो इंसान के लिए, कितना बड़ा मरहम है, क्योंकि हम मजबूर हैं कि हम सच्चाई को चाहें, हम मजबूर हैं कि खुदा के आगे अपने आप को डालने के लिए हम बेकरार हैं, लेकिन जब हम खुदा के लिए डालना चाहते हैं अपने आप को, वहां कोई और खड़ा हुआ दिखाई देता है, खुदा के बजाय कुछ और वहां खड़ा कर रखा है, किसी और को लोगों ने खड़ा कर रखा है। अब बताइए क्या करें इंसान करते। मैं आपके सामने चंद यानी बहुत लंबी तकरीर का मौका नहीं है, कुरान की से चंद मिसाल दूंगा, चंद मिसाल जिससे ये बात जाहिर होगी कि किस तरह से कुरान इंसान के लिए मरहम है, उस इंसान के लिए सच्चाई को चाहता हो। मैं ये मानता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसकी परवाही ना हो, सच्चाई क्या चीज है,
तो क्या आप इंसान नहीं देखते सड़कों पर, जिन्हें इसके प्रभाव नहीं, जिस पर कपड़ा है नहीं कपड़ा है, क्या उसका मैर बनाएगा इंसानियत का? ऐसे हर शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उनके जिस्म पे कपड़ा है या नहीं कपड़ा है। आप अपनी आँख पड़ जाए तो आप आँख को हटा लेंगे उनको, ऐसे हुलिये में होंगे। क्या वो इंसानियत का मियार है? वो नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसे सच्चाई की तलब ना हो तो बिला शुबा उसी तरह से जैसे वो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, वो इंसानियत का मियार नहीं है। इंसानियत का मियार वो लोग हैं जिनकी फितरत जिंदा हो, जिनकी फितरत जिंदा हो, जिनकी फितरत मुर्दा हो चुकी हो, वो इंसानियत का मियार नहीं है। वैसे ही जैसे सड़कों पर घूमने वाले वो लोग जिनके ऊपर कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता है, उनको आप मियार नहीं बनाते इंसानियत का, उन लोगों को भी मियार मत बनाइए इंसानियत का जिन्हें इसकी परवाह नहीं, सच्चाई क्या है, खुदा क्या है, वो मियार नहीं इंसानियत का। मैं उस इंसान का जिक्र कर रहा हूं उसकी फितरत जिंदा हो, जो इसके जो उसको यानी अफोर्ड न कर सके। एक मैं एक मिसाल ऐसी है यहां पर जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन वो मिसाल है एक सिंगर की, लेकिन कुरान में यह है कि अल्लाह ताला उससे नहीं सुनवाता कि मक्खी मच्छर की मिसाल दे, मैं एक सिंगर की मिसाल देने में घर नहीं समझता इसमें। लेकिन उसने एक जुमला ऐसा कहा मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ऐसा जुमला अच्छे अच्छे लोगों की जुबान से नहीं सुना जो सिंगर की जुबान से सुना। वो सिंगर जिंदा मौजूद है सिंगर इंडिया में, इंडिया का सिंगर, वो अमरीका गया। अमरीका में वो बहुत ही मकबूल मरूफ सिंगर, अमेरिका में उससे इंटरव्यू लिया गया। उससे कहा इंटरव्यूअर ने कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपके अंदर आरोगेंस है, गुरूर है, आरोगेंस। क्या जवाब दिया उसने? बहुत ऐसा जवाब दिया उससे बेहतर जवाब नहीं सकता। उसने कहा कि मैं आरोगेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आरोगेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? उसने कहा कि जिसके अंदर आरोगेंस हो उसके उसके गाने में मिठास नहीं है, उसकी आवाज में मिठास नहीं है। तो आप बताइए कि मैं अपने गाने को, मैं अपने गाने को बर्बाद करूंगा आरोगेंस पैदा करके अपने अंदर? अगर मैं एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूं तो मुझे गुरूर से भागना पड़ेगा, मुझे आरोगेंस को छोड़ना पड़ेगा, आरोगेंस को छोड़े बगैर मैं अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। तो उसने ये जुमला कहा कि मैं आरोगेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता, आरोगेंस का तहमुल नहीं कर सकता, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं आरोगेंस के लिए करूँ। तो उसका ये जुमला मुझे बहुत ही पसंद है कि मैं आरोगेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उस इंसान का जिक्र कर रहा हूँ जो खुदा को छोड़कर छोड़ने को अफोर्ड नहीं कर सकता, मजहब दूर रखने को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, उस इंसान का जिक्र कर रहा हूँ, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ जिसको मैंने मिसाल दिया आपके सामने। तो जो लोग के बताइए, वो इंसान जो खुदा से महरूमी का अफोर्ड ना कर सके वो क्या करे, क्या करे? कितना बड़ा, कितनी बड़ी अज़ियत है ये कि एक तरफ की फितरत ऐसी है कि वो खुदा के महरूमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जो खुदा सामने खड़े कर रखे लोगों ने वो उसमें वो अपनी तस्कीन नहीं पाता, तो जवाब नहीं पाता। तो यही कुरान का सबसे बड़ा पहलू है मैंने देख कि वो उस इंसान को कहता है कि लो खुदा यहाँ से भूल ले, सच्चाई को यहाँ ले, वही सच्चाई जो गुम हुई थी, जो डिस्टॉर्टेड शक में है कुछ जगहों पर, यानी यही मैं कहता कि वहाँ नहीं है, अभी भी है वहाँ, लेकिन उस पर वो यकीन नहीं कर सकते आप। क्यों? इसलिए कि उसकी हिस्ट्री गुम है, उसकी हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड को जज करें तो आप पूरी नहीं हो सकती, चाहे कुछ कितनी सच्ची हो। यानी एक चीज़ बता दो खुद कितनी सच्ची हो, लेकिन हर चीज़ को जांचने का मियार होता है, उस मियार पर न उतरे आप मुश्तबा हो जाए, मुश्तबा हो जाए। तो यानी वो स्क्रिप्चर्स, वो किताबें, वो तालीमात जो और जगहों पर मौजूद हैं, वो बता दो खुद कितनी सच्ची हों, लेकिन जब उनसे मुतल्लिक अफराद, जो अफराद उनसे मुतल्लिक हैं, जो रिवायत कर रहे हैं उन चीज़ों को जिनके जरिए मिल रही हैं हमें, जब वो हिस्टोरिकल मेयार पर पूरे नहीं उतरते तो वो इंसान मुश्तबा हो जाता है, इकिल में इंसान मुश्तबा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जो सच्चाई तुम कुछ ढूंढ रहे हो वो यहाँ गैर मुश्तबा शक्ल मिल रही है, वही सच्चाई जो पहले चली आ रही है, कोई दूसरी सच्चाई नहीं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही बात जो खुद कुरान ही ने पेश की,
قرآن میں یہ حکایت ہے کہ بلو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا.
قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ بات وہاں پر ہے کہ یہ اس کا کیا ثبوت ہے, قرآن خدا کی کتاب ہے. تو فرمایا کہ بلو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس کے اندر کثرت سے اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف کے معنی کیا ہیں؟ انکنسسٹنسی, عدم مطابقت. یعنی کنسسٹنسی جو اس کے مضامین میں ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت کرتی خدا کی کتاب ہے. کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر خدا کی کوئی کتاب ایسی ہے جس میں انکنسسٹنسی نہ ہو, ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ اس کے لیے ضرورت ہے آدمی غیب کو جانے. دیکھیے بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب تک آپ غیب کو نہ جانتے ہوں آپ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے جس میں کہ عدم مطابقت نہ پائی جاتی ہے. آپ کا ہر کلام ٹچ کرتا ہے مستقبل کو, ایک طرف ماضی کو جو ہے تو مستقبل. آپ کبھی حال میں نہیں بول سکتے, اس یاد رکھیے. آپ کبھی بولیں گے تو بظاہر آپ حال میں بول رہے ہوں گے, لیکن ایک طرف ماضی کو ٹچ کر رہے ہوں گے تو مستقبل کو ٹچ کر رہے ہوں گے. بتائیے کیسے عدم مطابقت نہیں پاتا؟ کیونکہ نہ تو ماضی کو دیکھا ہے اور مستقبل سے افسرا دیکھا ہوا ہے. صرف خدا ہی وہ ہستی ہے جو بیک ماضی کو بھی دیکھ رہا ہو اور مستقبل کو دیکھ رہا ہو. اسی لیے اسی کا کلام وہ کلام ہے جو انکنسسٹنسی سے خالی ہوتا ہے, اختلاف سے خالی ہوتا ہے. میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں. ایک بہت دلچسپ مثال ہے جس کو میں کئی بار میں نے اپنی تقریروں میں بیان بھی کیا ہے. دلی میں ایک کرسچن پروفیسر, ابھی بھی وہ موجود ہے زندہ دلی یونیورسٹی میں, اور وہ مذہبی مزاج کا آدمی ہے, سیکولر مزاج کا نہیں ہے وہ. تو ایک طالب علم نے ان سے پوچھا, وہ پڑھا رہے تھے کلاس میں, تو کرسچینٹی کا کچھ پہلو سامنے آ گیا, اس پر کچھ بولے تھے باتیں وہ. تو اس موقع پر ایک طالب نے پوچھا کہ وہ ٹرینٹی کی بات انہوں نے پیش کی تھی اس موقع پر. ٹرینٹی کے معنی ہوتے ہیں کہ توحید فی تثلیث, تثلیث فی توحید, یعنی ایک میں تین, تین میں ایک, تھری ان ون, ون ان تھری, یہ ہے ٹرینٹی. یعنی ٹرینٹی کے معنی یعنی سادہ طور پر تین کے نہیں ہیں کہ ایک دو تین, یہ نہیں, بلکہ ایک بھی اور تین بھی, یہ دیکھیے فرق ہے. جیسے کہ یہ دو مائک ہیں اور ایک گلاس, یہ تین ہوئے, تو ٹرینٹی کے معنی یہ نہیں ہے. ٹرینٹی کے معنی کہ توحید فی تثلیث, تثلیث فی توحید, یعنی تین ایک بھی ہے اور ایک تین بھی ہے, یہ مطلب ہے اس کا. تو ایک طالب علم نے پوچھا کہ سر اس ایک تین کیسے ہو سکتا ہے اور تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یعنی ریاضی کے اعتبار سے بالکل محال بات ہے کہ ایک چیز بیک وقت تین بھی ہو اور ٹھیک اسی وقت ایک بھی ہو. وہ یہ کیسے, یعنی ریاضی کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ایسا ہے. تو انہوں نے جواب کیا دیا, وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا, اف یو آسک آئی ڈونٹ نو, اف یو ڈونٹ آسک آئی نو, اگر تم پوچھو تو میں نہیں جانتا, اگر تم نہ پوچھو تو میں جانتا ہوں. یعنی یہ صرف عقیدے کی چیز ہے, یہ ثابت کرنے اور بتانے کی چیز نہیں ہے. اف یو آسک آئی ڈونٹ نو, اف یو ڈونٹ آسک آئی نو. اب بتائیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ماننا چاہتے ہو اس عقیدے کو تو اپنی عقل کو چھوڑ کر ہی مان سکتے ہو, عقل کو لے کر نہیں مان سکتے. یہ معنی تو ہوئی ہے اس کے, کہ اگر تم یہ چاہو کہ عقل بھی ساتھ رہے اور یہ عقیدہ بھی ساتھ رہے تو انہوں چل نہیں سکتے ساتھ, یا عقل کو چھوڑنا پڑے گا اس کو ماننے کے لیے. اب بتائیے آج کا انسان کیسے مانے گا اس کو؟ چنانچہ وہ ایک کتاب تھی جس کا نام ہے دا ایویڈنس آف گاڈ. اس میں ایک کرسچن پروفیسر نے یہ بات لکھی ہے, ایک دوسرا آدمی ہے وہ, کہ عام طور پر جو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں مذہب سے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے عقیدے ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو اسے چھوڑتے ہیں, بھی کون انجن میں پڑے. یا اب غور فرمائیے کہ ایک چیز بیک وقت ایک بھی ہو تین بھی ہو, کیسے سمجھ آئے گا انسان کی؟ اور جب پوچھے گا پروفیسر سے تو کہے گا کہ اف یو آسک آئی ڈونٹ نو, اف یو ڈونٹ آسک آئی نو, تو کہے گا پھر ہم آپ کو چھوڑے تو مانے آپ کی بات. اس کے برعکس قرآن میں ایسا کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ کہنا پڑے. ایک صاحب یعنی ایک پادری صاحب ہوتا میرے پاس ہے امریکہ کے پادری تھے وہ, تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو عقیدہ آپ نے بنایا ہے ٹرینٹی کا, یہ بائبل میں کہاں ہے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بائبل میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں. دلچسپ بات یہ ہے جبکہ جو آرگنائز کرسچینٹی ہے, جو مستند جو ادارہ ہے مسیحیت کا, اس کا یہ اہم ترین عقیدہ ہے جبکہ بائبل میں اس کا موجود نہیں کہ ذکر. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ کہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لائیے, میں نے انگریزی کا ترجمہ انہیں دیا بائبل کا. آپ یقین کہ آدھ گھنٹے تک تلاش کرتے رہے ہو اور اس کے بعد وہ نکال نہیں سکے. ایک آدھ آیت انہوں نے پیش کی تو میں نے کہا کہ اس لیے لکھا یہ دوسری بات ہے, یہ تو آپ دوسری بات انہوں نے نکال رہے ہیں. اس کے برعکس آپ ایک شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہو اس سے کہیں بھائی کہاں ہے عقیدہ کہ اللہ ایک ہے, تو کیا وہ اس کو کوئی دیر لگے گی تلاش کرنے میں؟ وہ کہے بالکل ہو اللہ وحد, ایک منٹ نہیں لگے گا اس کو. ایک پادری پڑھا لکھا پادری آدھ گھنٹہ بھی نہیں نکال سکا وہ آیت بائبل میں جس میں اس کا اہم ترین عقیدہ مذکور ہو, اور ایک بالکل معمولی آدمی جو قرآن کو پڑھا ہوا ہو, معمولی آدمی بالکل, اس سے کہے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے؟ کہ دیکھو یہ کل اللہ وحد لکھا ہوا ہے, اس کا لٹرل ترجمہ ہے کہو کہ اللہ ایک ہے, لٹرل ترجمہ بالکل, اس میں کوئی انفرنس کی بات مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ احسان ہے کہ اس نے ایک ایسی کتاب بھی ہمارے لیے محفوظ رکھی جس میں انسان کے لیے مسئلہ نہ پیدا ہو کہ اس کو ماننے کے لیے عقل کو چھوڑنا پڑے, عقل چھوڑنا پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ بائبل سچی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل کو اتنی تاریخی حفاظت نہ ہو سکے جتنی حفاظت تاریخی حفاظت قرآن کی گئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بس, میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ قرآن افضل کتاب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر افضل ہے, وہ افضلی سے بحث میں نہیں جاتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خالص ہسٹوریکل اسٹینڈرڈ جو ہے کسی چیز کو جانچنے کا اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف قرآن ہی آتھینٹک ثابت ہوتا ہے, بس صرف اتنی بات بتا رہا ہوں. ایک اور میں دلچسپ مثال آپ سامنے رکھوں. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں بنی اسرائیل, ان کا تعلق مصر کی تاریخ سے رہا ہے, مصر کی تاریخ سے. یہ مصر میں 20ویں صدی قبل مسیح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں داخل ہوئے, 20ویں صدی قبل مسیح, اور 13ویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ نکلے مصر سے. اتنی مدت تک مصر میں رہے ہیں بنی اسرائیل یہود. تو یہاں پر ایک تقریر تھی, یہاں پر دلی میں, نئی دلی میں ایک تقریر تھی جس کے مقرر تھے مسٹر ازرا کولن, جو کہ ہندوستان کی جو کونسل ہے, جوئش کونسل, اس کے صدر ہیں. یعنی ہندوستان میں جو جوئش کمیونٹی ہے اس کی کونسل ہے, آل انڈیا کونسل, اس کونسل کے صدر ہیں مسٹر ازرا کولن. وہ آئے تھے تقریر کرنے کے لیے, اور تقریر کی انہوں نے اس کو موضوع تھا واٹ از جوڈائزم, یہودیت کیا ہے, اس موضوع پر. تو انہوں نے یہود کی تاریخ بتاتے ہوئے قدرتی طور پر حضرت یوسف کا بھی ذکر کیا اور حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کیا, کیونکہ وہاں کی تاریخ جو ہے اس میں دونوں کا نام آتا ہے. تو حضرت یوسف کے ذکر کے سلسلے میں بھی انہوں نے بادشاہ مصر کا نام لیا اور فرعون کہا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ فرعون, گویا کہ ان کے نزدیک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فرعون, اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا مصر میں اس کا نام بھی تھا فرعون. یہ کہنے پر وہ مجبور تھے, وہ بہت بڑے عالم تھے, وہ بے خبر نہیں تھے اصل علم سے, تاریخ سے, لیکن یہ کہنے پر مجبور تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, جبکہ تاریخی طور پر واقعہ اس کے خلاف ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہاں وہ فرعون نہیں تھا, فرعون کا زمانہ بعد کو شروع ہوا ہے. اس کے زمانے میں ایک اور بادشاہت وہاں تھی جس کا نام تھا ہکساس کنگس, اس کو کہتے ہیں تاریخ میں ہکساس کنگس. ہکساس کنگ مانے ہوتے ہیں چرواہے بادشاہ, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں باہر سے آ کر کے وہاں غالب ہو گئے تھے اور بادشاہت قائم کر لی تھی اپنی, اس لیے ہکساس کنگ کہلاتے ہیں وہ. تو اور اس کے بعد یہ ایسا ہوا کہ چند سو سال تک حکمراں رہے وہاں. اس کے بعد وہاں قومی انقلاب ہوا, وطنی انقلاب اسے ہندوستان میں ہوا. یعنی ٹھیک وہی کوشش سمجھ لیجیے کہ جیسے انگریز یہاں آئے حکومت کرتے رہے کچھ دنوں تک, اس کے بعد ملک میں انقلاب ہوا, انگریز واپس گئے اور اب ملکی حکومت قائم ہو گئی, ملکی حکومت قائم ہو گئی. تو 47 سے پہلے یہاں حکمراں انگریز تھا, 47 کے بعد یہاں حکمراں ملکی لوگ ہیں. اب اگر کوشش یہ کرے کہ ذکر کرے پچھلی تاریخ کا 47 سے پہلے کی, وہاں نام لے مسٹر جواہر لال نہرو وزیر اعظم کہہ دے وہ فرض کیجیے, اور بات کو بھی وہ کہے جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے, تو کتنی غلط بات یہ ہو, کیونکہ 47 کے بعد وزیر اعظم پڑھے جواہر لال نہرو, نہ کہ پہلے تھے وہ. تو ایسے ہی قصہ ہے وہاں پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو بھی بائبل فرعون کہتی ہے, اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے بادشاہ کو بھی بائبل فرعون کہتی ہے, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یوسف کے زمانے میں وہاں کا بادشاہ دوسرا تھا اور موسیٰ کے زمانے میں صرف یہ تھا کہ وہاں فرعون تھا. بائبل میں دونوں ایک ہیں. اب آپ قرآن پڑھیے, قرآن میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے مصر کا ذکر